الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا صلوات الله وسلم على محمد وعلى جو صاحبان ایمان اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں یا وہ خواتین کے جو ابتدائی مجلس میں شریک ہیں اپنی تعداد کو محسوس کر رہے ہوں گے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ قریب آج سے 22 سال پہلے جب علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کراچی مجلس پڑھنے تشریف لایا کرتے تھے تو اسی طرح کے ایام اعضاء کے خمسے میں ان کو خطاب کرنا تھا اور خطاب کے دوران میں ایک بات انہوں نے بیان کی کہ جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے یعنی جن کے مہمان تھے ان میں سے کسی بچے نے ذیشان صاحب سے یہ کہا کہ آج تو آپ کی مجلس کوئی سننے نہیں آئے گا. تو انہوں نے حیرانی سے سوال کیا کہ بھئی کیا بات ہے, میرے خلاف کوئی اسٹرائک ہونے والی ہے, میرے خلاف کوئی ہڑتال ہونے والی ہے؟ کہ نہیں, آپ سمجھے نہیں, آج تو میچ ہے. اس لیے تو علامہ ذیشان صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ کوئی حرج نہیں, اگر انسان مجلس سننے نہیں آئیں گے تو فرشتے آئیں گے. اس لیے مجلس کی تعداد میں کبھی کمی نہیں ہوتی, کچھ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. عزیزان محترم, میں نے 2 دن پہلے ایک ایسے مسئلے کا تذکرہ کیا تھا جو ذرا معاشرے کے اعتبار سے حساس مسئلہ تھا, اور عام طور پر ممبر سے ایسے مسئلے کا تذکرہ ذرا مشکل سے کیا جاتا ہے, اور مجھے بھی بڑے سنبھل کر الفاظ استعمال کرنا پڑے تھے. مگر جیسا میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ یہ مسئلہ اس قدر زیادہ پیش آنے والا ہے, زیادہ پیش آنے والے مسئلے کے باوجود اس کا تذکرہ ہر آدمی کرنے سے گھبراتا ہے, اور بالخصوص خواتین اس مسئلے کا تذکرہ بالکل نہیں کرتی اور ساری زندگی اس طرح سے گزار دیتی ہیں کہ نہ زندوں میں ان کا شمار ہے نہ مرنے والوں میں ان کا شمار ہے. تو اگر پروردگار عالم نے ایک خاص قسم کی خواہشات مردوں میں رکھی ہیں تو خواہشات عورتوں میں رکھی ہیں, اور اگر وہ خواہشات پوری نہ ہوں تو عورتیں کیا کریں. یہ اتنا حساس مسئلہ تھا کہ مجھے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے سلسلے میں مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد بھی مجھ سے کئی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. بہرحال ایک پرچہ بھی میرے سامنے ہے اور میں نے اجازت لی ہے پرچہ دینے والے سے کہ کیا یہ پرچہ میں ممبر سے پڑھ کے سناؤں, تاکہ ہو سکتا ہے کہ مزید وہ افراد کے جو اس قسم کے مسائل میں مبتلا ہیں وہ بھی آگاہ ہو جائیں, اور اگر کسی حل کی ان کو ضرورت ہو تو علماء کرام سے آسانی سے وہ رجوع کر سکیں. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ پرسوں آپ نے تقریر میں مسئلہ بیان کیا تھا, کل یہ پرچہ مجھے ملا تھا, اس کا مطلب ہے کہ دو دن پہلے میں نے جو بات کہی تھی اس حوالے سے گفتگو ہے کہ اگر مرد کے ساتھ کوئی پرابلم ہو اور وہ ازدواجی تعلقات قائم نہ کر سکتا ہو تو حاکم شرع کا وکیل اس کو 2 سال کا وقت دے گا, جس دوران اگر وہ کسی اور عورت کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنے میں قابل ہو جائے تو پھر عورت کے پاس نکاح فسخ کرنے کا حق نہیں رہتا. سوال یہ کہ ایسا مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور شریعت عورت کو نکاح فسخ کرنے کا حق نہ دے تو یہ عورت اپنی جانب سے کوتاہی نہیں کر رہی ہے, یعنی اپنا بناؤ سنگھار صحیح کرتی ہے, صاف ستھری رہتی ہے, خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے, یعنی مرد کو اپنی جانب راغب کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے, اس کے باوجود مرد اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ کر سکے تو عورت کے پاس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا کیا حلال راستہ ہے, جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ عورت میں بھی جنسی خواہشات کو ہونا فطرت کے عین مطابق ہے. یہ وہ ٹاپک تھا کہ جس کو میں نے 2 دن پہلے یہاں بیان کیا تھا, اور یہ کئی لوگوں کا مسئلہ ہے جس میں پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں, اور اس میں خواتین بطور خاص اس حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہیں کہ بیچاری بول بھی نہیں سکتی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ عورت کو نکاح فسخ کرنے کا حق نہیں ملے گا. اگر مرد کسی اور عورت سے بھی تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر بیوی کو نکاح فسخ کرنے کا حق نہیں ملے گا. مگر اب یہ جو مسئلہ ہے اپنے مقام پر ہے کہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا تو ساری زندگی یہ عورت کیا کرے, بڑا جینوئن پرابلم ہے, جینوئن سوال ہے یہ. تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بھی مجتہد کے وکیل یا مجتہد سے رابطہ کرنا پڑے گا, وہ کیس سننے کے بعد اپنی جانب سے طلاق دے سکتا ہے. ہاں جہاں طلاق دینے کی بات آئے تو میری اپنی اطلاع کے مطابق کم از کم کراچی میں کوئی وکیل ایسا نہیں ہے کہ جس کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہو کسی مجتہد نے. کم از کم آیت اللہ سیستانی نے کسی وکیل کو طلاق دینے کا حق نہیں دیا. وکیل خمس جمع کر سکتا ہے, اسے استعمال کر سکتا ہے, دینی کام کاج کر سکتا ہے, لوگوں کی بھلائی کے دوسرے کام انجام دے سکتا ہے, مگر جہاں طلاق دینے کی باری آتی ہے وہاں, چونکہ میں جماعت کے ایف آر سی میں بھی رہا ہوں اور اس حوالے سے جماعت والوں نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی تھی, مگر یہ اتنا حساس نوعیت کا مسئلہ ہے کہ یہ والا پاور کسی کو دینا کہ تم طلاق دے سکتے ہو یہ آسان بات نہیں ہے. لہذا کم از کم کراچی کی حد تک تو میں کسی ایسے آیت اللہ سیستانی کے وکیل کو نہیں پہچانتا کہ جس کے پاس طلاق دینے کا حق ہو. ہاں یہ عورت کی جو شکایت ہے وہ جینوئن ہے, صحیح شکایت ہے, اس اعتبار سے ان کا کیس سنا جائے گا, وکیل یہ کیس سنے گا, مگر وکیل کیس سننے کے بعد خود طلاق نہیں دے سکتا. ان کو لکھنا پڑے گا یا تو آیت اللہ سیستانی کو یا ان کے ایسے وکیل کو لکھنا پڑے گا کہ جن کے پاس یہ پاورز ہیں. تو ان کے 2 وکیل ایسے ہیں کہ جن کے متعلق تو میں جانتا ہوں کہ جن کے پاس طلاق دینے کا پاور ہے. ایک ایران میں مقیم ہے جن کا نام ہے آغا شہرستانی. میں نام بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جینوئن کسی کا مسئلہ ہو تو ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کر کے اپنے اس مسئلے کو سالو کیا جا سکتا ہے. ایران میں شہر قم میں مقیم ہیں, آیت اللہ سیستانی کے داماد بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, اور سب سے زیادہ پاورفل وکیل وہی ہیں پوری دنیا میں, آغا شہرستانی ان کا نام ہے. ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ طلاق دے سکتے ہیں. اور دوسرے ان کے پاورفل وکیل ہیں آغا کشمیری, یہ دبئی میں ہوتے ہیں. ان دونوں کے پاس یہ اختیار ہے، اگر اپنا کوئی پرابلم ہے تو یہاں کسی وکیل سے ڈسکس کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں جو وکیل ہوں گے وہ طلاق دینے کے قابل نہیں ہوں گے، وہ طلاق نہیں دے سکتے ہیں. طلاق کا اختیار فقط ان کو ہے یا خود آیت اللہ سیستانی کو ہے. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو یقیناً یہ مسئلہ جینوئن ہے، اپنے مسئلے کو مشتہد یا ان کے وکیل کے پاس لے جا کے ڈسکس کیا جائے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا. یہ لازمی نہیں ہے کہ ساری زندگی سلگ سلگ کے گزاری جائے، اگر کوئی ایسا اس کا حل نکل آتا ہے تو ضرور اس کا حل نکالنا بھی چاہیے. ایک سال بعد پڑھیے ذرا محمد والے محمد. اب ایک اور خواتین ہی سے تعلق رکھنے والے مسئلے کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا ہے. حجاب ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام میں مسلم ہے، یعنی جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کے سب مانتے ہیں کہ حجاب ہوتا ہے. ہاں یہ اختلاف ہے کہ چہرہ چھپانا ہے کہ نہیں چھپانا، ہاتھ چھپانا ہے کہ نہیں چھپانا، یہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے. ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ عورت کو جو حصے کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ یا تو دو حصے ہیں یا تین حصے ہیں کھلے رکھنے کی اجازت. یہ دو حصے اور تین حصے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ دو حصے ایسے ہیں کہ جو نامحرم کے سامنے کھلے رکھنے کی اجازت ہے، اور تین حصے ایسے ہیں کہ جو نماز میں کھلے رکھنے کی اجازت ہے. محرم نامحرم کا مسئلہ نہیں، نماز میں کھلے رکھنے کی اجازت. نامحرم مرد کے سامنے عورت کو کون سے دو حصے کھلے رکھنے کی اجازت ہے؟ نمبر ون چہرہ، اتنا حصہ جو وضو کرتے وقت دھویا جاتا ہے، فقط اتنا چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، باقی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک چھپانا پڑے گا. اور دوسرا حصہ جو کھلا رکھنے کی اجازت ہے وہ کلائیوں کے جوڑ سے لے کر ناخن تک ہاتھ کا حصہ، دونوں ہاتھوں کا اتنا حصہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اگر کسی نامحرم کے سامنے جائیں اور کسی فساد کا خطرہ نہ ہو، شہوت میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو عورت کو اجازت ہے کہ یہ دو حصے کھلے رکھ سکتی ہے نامحرم کے سامنے بھی. مگر اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو تیسرا ایک اور حصہ کھلا رکھنے کی اس کو اجازت ہے، وہ ہے پیر کے گٹوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کا حصہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اوپر والا حصہ بھی پیر کا اور نیچے تلوے والا حصہ بھی، اگر یہ حصہ کھلا رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. مگر یہ حصہ کھلا رہ جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عورت کسی ایسے مقام پر نماز پڑھ لیے کہ جہاں کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے اس کو. اگر اس مقام پر کوئی نامحرم بھی دیکھنے والا ہے تو پھر تین حصے کھلے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر وہی دو حصے کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی، یعنی چہرہ اور ہاتھ، پھر پیر چھپانا پڑیں گے. ہاں اگر کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے تو پیر کا اتنا حصہ بھی کھلا رکھا جا سکتا ہے، یعنی گٹوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، باقی سارا جسم چھپانا پڑے گا. اب یہ ہم جس جدید دنیا میں رہ رہے ہیں، لوگ نت نئے سوالات کرتے ہیں، اور خالی ان کے سوالات نہیں ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ان کے لائف میں یہ چیز آ چکی ہوتی ہے، لہذا ان کی جانب سے سوال بھی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ نامحرم کے سامنے دو چیزوں کے علاوہ باقی سارا جسم چھپانا پڑے گا، نماز میں تین چیزوں کے علاوہ سارا جسم چھپانا پڑے گا. اب یہ سوال اکثر لڑکیوں کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا دیکھیے، سوال اگر لڑکیوں کی طرف سے ہوتا ہے تو میں ان کو برا والا نہیں کہوں گا، ان کو کنڈیم نہیں کروں گا، ان کی مذمت نہیں کروں گا، اس لیے کہ سوال کرنے والی خواتین یا یہ لڑکیاں بہرحال ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر دین پر چلے، مگر وہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ دین نے زیادہ سے زیادہ کتنی چھوٹ دی ہے، حجاب کے حوالے سے دین نے زیادہ سے زیادہ کتنی چھوٹ دی ہے. جتنی بھی چھوٹ دی ہے دین نے اتنا اویل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کم از کم ان خواتین کے مقابلے میں کہ جو نام نہاد قسم کا حجاب کر رہی ہیں اور اسلام اس حجاب کو حجاب ہی نہیں مانتا، ان کے مقابلے میں یہ لڑکیاں زیادہ بہتر ہیں جو سمجھ بوجھ کر حجاب کر رہی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کو پتا چل جائے کہ دین نے میکسیمم چھوٹ کتنے دیے. اچھا مولانا صاحب آپ نے بتا دیا کہ نامحرم کے سامنے دو چیزیں کھلی رکھی جا سکتی ہیں، نماز میں تین چیزیں کھلی رکھ. اب یہ کہ آج کل فیشن میں جینز بہت نکلی ہے، تو کیا ہم جینز کی پینٹ پہن سکتے ہیں؟ نیچے تک بالکل گٹوں تک یہ پینٹ جائے گی، اس طرح کی جینز کی پینٹ پہن سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے، ہم چہرے پر اس طرح کا مکنا پہن لیتے ہیں، اس طرح کا حجاب جیسی کوئی چیز پہن لیتے ہیں، اسکارف پہن لیتے ہیں کہ جس میں فقط چہرہ نظر آتا ہے، باقی ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، کان چھپ جاتے ہیں، بال چھپ جاتے ہیں، گردن چھپ جاتی ہے، ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، اس طرح کا مکنا پہن لیتے ہیں، اور اس مکنا کے نیچے ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں، اور وہ ٹی شرٹ بھی بالکل فل سلیو کا ہوتا ہے. تو ایک اعتبار سے ڈریس بن گیا ٹی شرٹ پلس جینز، مگر جتنا اسلام نے کہا یہ سارا کا سارا جسم چھپا ہوا ہے. کیا یہ والا حجاب چل جائے گا، یہ والا پردہ چل جائے گا کہ نہیں؟ اچھا یہ والا سوال جو لڑکیوں کی طرف سے آیا ہے، بالکل اسی طرح کا حجاب یورپ میں ہو رہا ہے، دبئی میں اسی طرح کا حجاب کیا جاتا ہے، لڑکیاں اسی طرح کا حجاب کر رہی ہیں، یعنی اوپر سے انہوں نے مکھنا پہنا ہوا ہے، لہذا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی سوائے اس چہرے کا حصہ کہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، فقط اتنا ہی چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اتنا ہی انہوں نے کھلا رکھا ہے، باقی سب چھپا ہے. نیچے زبردست شاندار قسم کا ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، اور ٹی شرٹ بھی بہت ٹائٹ ہے، مگر ہے پورا کلائیوں تک، لہذا جتنا اسلام نے چھپانے کے لیے کہا ٹھیک اتنا اتنا چھپ گیا ہے. وہ چاہے اوپر ہو چکا ہو الگ بات ہے، مگر اوپر نیچے کی بات تو نہیں کی اسلام نے کہا کہ اتنا حصہ چھپنا چاہیے، وہ چھپا دیا. اور اس کے نیچے بالکل ٹائٹ جینز کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، کیا یہ حجاب ہو گیا؟ اور کیا اس کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ دو مسئلے ہیں، ایک مسئلے کا تعلق ہے نماز پڑھنے سے، اور دوسرے مسئلے کا تعلق ہے نامحرم سے حجاب کرنے کے بعد. اگر یہ سوال بے عینی ایگزیکٹلی یہی سوال نماز پڑھنے کے حوالے سے کہا جائے کہ کیا اس ڈریس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، دیکھیے اوپر کوئی چادر نہیں لیں گے، عام طور پر خواتین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اوپر وہ چادر پہن لیتی ہیں نماز پڑھتے وقت، یا وہ ایرانی جیسی لمبی چادر ڈال لیتی ہیں اپنے باڈی پر، کہیں ایسی کوئی چادر وادر نہیں پہن رہے ہم، خالی ٹی شرٹ اور جینس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، البتہ حجاب بالکل ایسا ہی ہے جیسا اسلام نے بتایا. ہاں نماز پڑھتے وقت پیر بھی کھلے ہوئے، تین چیزیں کھلے رکھنے کی اجازت ہے، لہٰذا تینوں چیزیں کھلی. کیا اس ڈریس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کبھی کبھار میں مسئلہ بتاتے ہو بڑا گھبراتا ہوں، بڑا ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے لوگ غلط مطلب لیں اور غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں. اخلاقی اعتبار سے چاہے کتنا ہی برا لگے، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے کتنا ہی معیوب سمجھا جائے، مگر اگر یہ لڑکی عورتوں کے درمیان اس طرح سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے کہ اوپر ٹی شرٹ پہنی ہے نیچے جینس کی پینٹ پہنی ہے، تو اس کا نماز کے حوالے سے حجاب بالکل کمپلیٹ ہے، اس لباس میں اس کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی اوپر مقلا پہن کے نیچے ٹی شرٹ پہن کے اس کے نیچے ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہے خواتین کے درمیان یا اپنے محرم مردوں کے درمیان کہ جہاں کوئی فساد کا خطرہ نہیں ہے، تو نماز کے لیے والا لباس کمپلیٹ لباس ہے، اس کی حجاب ہے اور اس میں یہ نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے. اچھا یعنی نماز اس سے ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر نامحرم کے سامنے اس لباس میں جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی ہیں؟ اکثر میں ایک بات بیان کرتا ہوں کہ اگر شریعت کا ایک مسئلہ بیان کیا جائے تو آٹومیٹک اس پر قیاس کر کے دوسرا نتیجہ نہ نکال لیا جائے، آٹومیٹک دوسرا نتیجہ نکال لینا، اس کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ قول کا یہ مفہوم ہے کہ فقہ جعفریہ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اس میں قیاس نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں کر سکتا ہے، جیسا معصوم نے بتایا بس ایسا تمہیں عمل کرنا ہے، وہاں تک تمہیں پرمیشن ہے اور اجازت. تو اگر نماز میں اس طرح کے ڈریس کی اجازت ہے تو نامحرم کے سامنے بھی کیا ایسے ڈریس کی اجازت ہے؟ بہت ساری لڑکیاں، ابھی سولجر بازار میں یہ ماحول پیدا نہیں ہوا مگر سوسائٹی میں یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور جو افراد سوسائٹی میں رہنے جا رہے ہیں، پابندی نہیں ہے ویسے بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، اور ہمارے کہنے کی وجہ سے کون سے لوگ رک جائیں گے، مگر وہاں کا ماحول بتا رہا ہے کہ وہ ماحول کس طرف جا رہا ہے، اور سوسائٹی سے زیادہ ڈیفنس آف کلپٹن کا ماحول. اگر دیندار گھرانہ ہے تو دیندار گھرانے ہونے کے ناطے سے انہوں نے اپنی بچیوں کو حجاب تو کرا دیا، مگر ان کی بچیوں کا حجاب کیسا ہے؟ جیسا میں نے مثال میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے ٹی شرٹ پہنا ہوا، نیچے پینٹ پہنی دی، اوپر مکھنا بھی پہن لیا اور وہ سائیکل بھی چلا رہی ہیں. تو اب نامحرم کے سامنے یہ والا حجاب حجاب نہیں مانا جائے گا، اس کو حجاب نہیں کہیں گے. اچھا نامحرم کے سامنے یہ حجاب کیوں نہیں ہے؟ نماز میں تو یہ والا حجاب مان لیا، نامحرم کے سامنے والا حجاب کیوں نہیں مانا؟ نماز کے حجاب کی شرط الگ ہے، نامحرم کے سامنے حجاب کی شرط الگ ہے. نماز کے حجاب میں فقط اتنا کافی ہے کہ عورت کا جسم اتنا چھپا رہے کہ جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اتنا اگر عورت کا جسم چھپا رہتا ہے کافی ہے، مگر نامحرم کے سامنے جو جسم چھپانا ہے وہ فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کا جسم چھپا رہے، بلکہ اس میں دو تین کنڈیشن اور بھی ہیں. نمبر ون، پہلی کنڈیشن یہ کہ عورت کا لباس اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہیں اور مردوں کی نگاہیں بلا وجہ جا رہی ہیں. یہ بھی ایک شرط ہے. فقط ڈھانپ لینا شرط نہیں ہے. دوسری شرط یہ کہ اس کے خد و خال نمایاں نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری شرط یہ کہ اگر اتنا ڈھیلا ڈھالا لباس بھی ہے کہ خد و خال نمایاں نہیں ہو رہے ہیں، تب بھی ڈھیلا ڈھالا ڈریس اتنا اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کی نگاہیں ان پر جائیں. انہیں فرض کیجئے کہ ایک عورت نے بالکل شلوار قمیض پہنا ہے اور یہ شلوار قمیض والا لباس بہت عمدہ لباس مانا گیا ہے. بالخصوص ایران کے علماء اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا لباس بہت اچھا لباس ہے. یعنی انسان حجاب کرنا چاہے یا نہ چاہے خود بخود اس میں حجاب ہو جاتا ہے. بہت شاندار قسم کا لباس ہے. لہٰذا یہ کم از کم ایک اعزاز ہے پاکستانیوں کے جو لباس ان کا قومی لباس ہے وہ بہت اچھا لباس ہے. مگر اگر کسی خاتون نے شلوار قمیض جیسا لباس بھی پہنا ہے اور اس انداز سے پہلا ہے کہ جتنا ڈھانپنا ضروری ہے اتنا ہی ڈھانپا اس نے، مگر اس کے باوجود، یعنی یہ لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے، اس کے باوجود اگر اس میں ایسا اٹریکشن ہے کہ جس کی وجہ سے نگاہیں جا رہی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ شلوار قمیض بھی پہننا جائز نہیں ہوگا. تو فقط یہ نہیں ہے کہ جسم کو ڈھانپنا کافی ہو جائے گا نامحرم کے سامنے، ڈھانپنا بھی ضروری ہے. پھر کروز نظر نہیں آنے چاہیے عورت کے، اور پھر ایسا اٹریکٹیو لباس نہیں ہونا چاہیے کہ بلا وجہ مرد کی نگاہیں اٹھے. یہ تین چیزیں ملا کر نامحرم کے سامنے حجاب کمپلیٹ کرتی ہیں. ایک چیز نہیں ہے، نماز میں ایک ہی چیز کافی ہے. اگر اس انداز سے لباس پہن لیا تو نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. مگر نامحرم کے سامنے تین باقاعدہ کنڈیشنز ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد جا کے حجاب کمپلیٹ ہوتا ہے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ابتدائی طور پر جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ مولانا صاحب آج آپ کی تقریر سننے کون آئے گا، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور جو آنے والے ہیں ان کی مزید توفیقات کے لیے ایک مرتبہ اور بابا دے بلند صلوات پڑھیے. قرآن کی ایسی آیت کی تلاوت میں نے آج شروع کی ہے آپ کے سامنے، اگرچہ یہ آیت نمبر تو وہی 6 ہے، اور 6 کے ایک حصے کی تلاوت کل میں کر چکا تھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو مومنین کے جان و مال پر زیادہ حق اور اختیار حاصل ہے. مگر اس کی بات کی آیت، چونکہ کل اس بات کی وضاحت کر چکا تھا، اس کے بعد کی آیت ہے جن کا تعلق نبی کی ازواج سے ہے، اور نبی کی ازواج کے متعلق ایک پہلا حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور اس حکم کا تعلق بھی ایک اعتبار سے حجاب سے، پردے سے. کیا حکم ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. اچھا، اب یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب پروردگار یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں، تو یہ ایکچوئل مائیں تو نہیں بنی. یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے، یہ ایکچوئل ماں تو نہیں بنے گی. جس انداز سے اسلام نے ایکچوئل ماں کا، ماں اور بیٹے کا رشتہ رکھا ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. مثلا اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا وارث بنتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں وارث بنتی ہے. مگر جو پروردگار نے نبی کی بیوی کو ہماری ماں بنایا ہے، تو اس میں یہ میراث کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو نبی کی بیوی کو میراث ملے، یا ان کا انتقال ہو جائے تو ہمیں میراث ملے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلو پیش نظر نہیں رکھا ہے. اسی طرح سے نبی کی ازواج کے حوالے سے دوسرا پہلو بھی پیش نظر نہیں رکھا. اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنی ماں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. ماں کی بیٹی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اس عورت کا سوتیلا بیٹا ہے. سوتیلا بیٹا، اچھا سوتیلا بیٹا ہے. اسی عورت کی کسی اور شخص سے ایک بیٹی بھی تھی، تو اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ماں کی بیٹی، تو بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، ماں کی بیٹی. تو ماں کی بیٹی سے اگر یہ لڑکا شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. مگر نبی کی ازواج کی اگر بیٹی ہے اور ان سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں. اس لیے کہ اگر سگی ماں والا رشتہ بن جائے تو پھر امت میں کوئی آدمی بچے گا ہی نہیں کہ جو نبی کی بیوی کی بیٹی سے شادی کر سکے. یعنی ازواج رسول کی بیٹی سے شادی پھر ہو ہی نہیں سکے گی. مگر ایسا نہیں، اچھا ازواج رسول کی بیٹی اور ان کی بیٹیوں کی بیٹیاں، ان کی پوتیاں ہیں، ان کی نواسیاں ہیں جتنی ہیں، ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی. یعنی فرض کیجئے کہ ایک شخص اگر یہ کہہ رہا ہے, یعنی اگر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی ماں کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے, اگر یہ جملہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے, یعنی اپنی سوتیلی بہن سے شادی نہیں کر سکتے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی سوتیلی بیٹی کی بیٹی سے سوری اپنی سوتیلی بہن کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے, نہیں اسے بھی نہیں کر سکتا, نہ اپنی سوتیلی بہن سے شادی کر سکتا ہے نہ بہن کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے, اسے بھی شادی نہیں ہو سکتی. مگر نبی کی بیٹی اور ان کی بیٹیوں کی بیٹیاں, ان سب سے سارے امت والے شادی کر سکتے ہیں, اور کی ہے کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب امت کے درمیان اور ازواج کے درمیان جو رشتہ جوڑا جا رہا ہے وہ ایک خاص نوعیت کا رشتہ ہے. وہ کون سی نوعیت ہے؟ کہ نبی کی بیویاں اس قدر قابل احترام ہوتی ہیں تمہاری نگاہ میں, اور ہونا چاہیے تمہاری نگاہ میں, کہ جیسے تمہاری ماں تمہارے لیے قابل احترام ہوتی ہیں. تو ماں کے متعلق کبھی غلط خیال انسان کے ذہن میں نہیں آتا, اسی طرح سے نبی کی ازواج کے متعلق تمہارے ذہن میں کبھی غلط خیال نہیں آنا چاہیے, بالکل تمہارا ذہن صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے کہ خبردار, نبی کی بیوی کے بارے میں کبھی کوئی غلط خیال تمہارے ذہن میں نہ آئے, مگر ان کی بیٹیوں کے حوالے سے کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں کا مطلب ہے کہ غلط خیال کی بات نہیں ہے, ان کی بیٹیوں کے حوالے سے اگر شادی کا رشتہ ہے تو کوئی حرج نہیں, وہ رشتہ کیا جا سکتا ہے. اب جو رشتہ کیا جا سکتا ہے اس میں ایک کائنات کا عظیم ترین رشتہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور خدیجہ کی بیٹی کا رشتہ, یہ ہماری نگاہوں کے سامنے بالکل کلیئر کٹ رشتہ ہے. مگر اب ایک سوال جو لوگوں کے درمیان بہت گردش کرتا ہے, اور اس سوال کا مجھے بڑے سخت الفاظ میں کچھ مقامات پر سامنا کرنا پڑا ہے, یہاں تک کہ جہاں ٹی وی میں مجھے جواب دینے کا موقع ملتا ہے وہاں پر بھی بڑے سخت الفاظ کا سامنا کرنا پڑا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی یہ بیٹی جن کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ سید ہے یا سیدہ ہے, اب ان کی شادی کسی سید سے تو ہو سکتی ہے, مگر نان سید سے کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ ایسا ایشو ہے کہ میں یہاں تو بے دھڑک جو بات کہوں گا کوئی مسئلہ نہیں, لوگ سمجھتے ہیں, باشعور ہیں, سمجھدار ہیں, ساری دین کی باتیں سمجھنے والے ہیں, یہاں میرے لیے پرابلم نہیں اس بات کو بیان کرنا. مگر کچھ مقامات پر یہ اتنا بڑا ایشو ہے, اتنا بڑا ایشو ہے کہ انسان کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, اگر کوئی کہیں کوئی ایسی بات کہتی تو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سید کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ سب سے پہلا, اس سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ سید کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, کس جگہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں سے سید اسٹارٹ ہوتا ہے؟ کیا رسول کی بیٹی کے بعد سے سیدوں کا سلسلہ چلا ہے؟ اور عام طور پر جتنے سادات ہمارے درمیان موجود ہیں, یا وہ علوی ہیں یا حسنی ہیں یا حسینی ہیں یا مثلا کیا نام ہے پانچویں امام کی اولاد سے ہیں یا جعفری ہیں یا کاظمی ہیں, یہ سارے کے سارے انہی ناموں سے پکارے جاتے ہیں. یعنی میکسیمم ان تمام کا سلسلہ نسب مولا کی ذات کے آگے ٹھہر جاتا ہے. اب مولا کے بعد کا تذکرہ کسی حوالے سے نہیں ہوتا ہمارے یہاں, یعنی ہمارے یہاں آپ کو کوئی ایسا سید نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں ابو طالب کی اولاد میں سے ہوں, یا جس طرح سے جناب ابو طالب رسول کے چچا ہیں اسی طرح سے جناب عباس بھی تو رسول کے چچا ہیں, وہ ابو الفضل عباس نہیں, جو جناب عباس رسول کے چچا ہیں ان عباس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی تو چچا ہیں. تو اگر جناب ابو طالب کو سید مانا جائے تو جناب عباس نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کو بھی سید ماننا چاہیے پھر, اور ان کو اگر سید ماننا چاہیے تو جناب عبداللہ بطریقہ اولا جو رسول کے والد ہیں ان کو بھی سید ماننا چاہیے. اچھا اگر ہم یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر جناب عبد المطلب کو سید کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اگر جناب ابو طالب کو سید ہم مان رہے ہیں تو عبد المطلب کو سید کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ پھر ان کو بھی سید مانے. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب جناب عبد المطلب سے شروع ہوگا, تو چلیں ٹھیک ہے جناب عبد المطلب سے شروع ہوگا. تو عبد المطلب سے اگر یہ سید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو چلیں جناب ابو طالب کی اولاد سید بن گئی, جناب عباس کی اولاد سید بن گئی, اور رسول کے والد کی اولاد سید بن گئے, مان گئے. مگر پھر ایک بات اور بھی ماننا پڑے گی کہ ابو جہل کی اولاد سید بن گئی. اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ کیسا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ ابو جہل بھی تو رسول کا چچا تھا. ابو لہب کی اولاد سید بن گئی, وہ بھی تو رسول کا چچا تھا, کیسا لگ رہا ہے؟ یہ بھی تو انہی میں سے نکلے ہوئے تھے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ سید کہاں سے اسٹارٹ لیں, اپنا شجرہ نسب کہاں سے شروع کریں؟ کیا جناب ابو طالب سے شروع کریں یا شہزادی کونین سے شروع کریں؟ دیکھیں فقط اس مجمع میں یہ ساری باتیں میں کہہ سکتا ہوں, باقی مجمع میں شاید میں بھی یہ ساری باتیں نہ کہہ سکوں. ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب, جناب ابو طالب سے نہیں مانتے. ہمیں جناب ابو طالب کو سید نہ ماننا پڑے تو کوئی حرج نہیں, ہم نہیں مانیں گے. مگر ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ابو جہل کو سید مانیں, اس کو ہم سید نہیں مان سکتے. ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ابو جہل کو ابو لہب کو سید مانیں, یہ اس کو ہم نہیں مان سکتے. چاہے جناب ابو طالب کو سید نہ کہنا پڑے کوئی حرج نہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے, جناب ابو طالب کو آپ سید نہیں مان رہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے سید کا سلسلہ ہوگا؟ کا شہزادی کونین کے بعد سے ان کا سید ان کا سلسلہ شروع ہوگا. سادات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا. اچھا اگر سادات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا تو پھر ایک سوال یہ آئے گا کہ کیا امیر المومنین سید ہیں کہ سید نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بعد اگر یہ سلسلہ آپ شروع کر رہے ہیں تو پھر امیر مولا خود سید ہیں کہ سید نہیں؟ لہذا یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے, اور بغیر سوچے سمجھا عام قسم کی باتیں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکی. کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا. اور یہ سارے ایسے تاریخی حقائق ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یعنی رسول کے چچا اور والد کون جھٹلا سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے وہ چچا کہ جو دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لہذا یہ تاریخی حقائق ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اب علماء نے ایک طریقہ کار بتایا ہے سادات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا. دیکھیے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ سادات کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا جائے. اچھا علماء کا جو بتایا ہوا طریقہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں پسند نہ آئے, مگر بہرحال تاریخی حقائق کو پیش نظر رکھ کر علماء نے یہ طریقہ کار ایجاد کیا ہے. وہ کیا ہے کہ جناب عبد المطلب سے بھی سید کا سلسلہ شروع کرنے کے بجائے جناب ہاشم سے سید کا سلسلہ شروع کیا جائے. جناب ہاشم کی جتنی اولاد ہے وہاں سے سلسلہ سید شروع کیا جائے. تو جناب ہاشم کی اولاد کو اگر دیکھا جائے گا تو پھر کچھ ایسے اپرادھ ہیں کہ جو نکل جائیں گے, اگرچہ رسول کے چچا سوتےلے چچا مانے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ نکل جائیں گے, اس لیے کہ جناب ہاشم کی اولاد میں وہ شامل نہیں ہوتے. اچھا میں اس وقت میرا ٹاپک اس وقت شجرہ نسب نہیں ہے, میں فقط یہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا دینا چاہتا تھا کہ سادات کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا سکتا ہے. علماء نے اس کو جناب ہاشم سے شروع کیا ہے. اچھا جناب ہاشم سے شروع تو کیا ہے مگر آج تک کوئی سید ایسا کہتا ہوا نظر نہیں آیا کہ میں جناب عباس کی اولاد میں سے ہوں, میں جناب ابو طالب کی اولاد میں سے ہوں, یا میں جناب عبداللہ کی اولاد میں سے ہوں. کوئی ایسا کہتا ہوا نظر نہیں آیا. جو کہتا ہوا نظر آیا وہ یہی ہے کہ میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اب ان کی نسل میں سے, اچھا ان کی نسل میں سے اگر ہے سادات کا سلسلہ ان کی نسب میں سے, اور اکثر جو ہندوستان پاکستان کے افراد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ان کا سلسلہ نسب یہیں سے چلنا چاہیے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ان کا سلسلہ نسب یہیں سے چلنا چاہیے اور سادات کو یہاں سے کاؤنٹ کرنا چاہیے, تو پھر اب ایک بات اور پیش نظر رکھنا چاہیے ایسے سارے افراد کو. دیکھیے علماء نے تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر کر دیا کہ نہیں جناب ہاشم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, مگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب شہزادی کونین سے سلسلہ چل رہا ہے, تو اگر ان کا یہ اعتراض ہے کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب ہے کہ سیدانی کی شہزادی کی جو اولاد ہے فقط وہی سید کہلائے گی, باقی سید نہیں کہلائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر مولا کے بھائی جناب جعفر طیار وہ بھی سید میں داخل نہیں ہوں گے. ہاں اگر بنی ہاشم سے سلسلہ جوڑا جائے تو یقیناً داخل ہیں, لیکن جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے اس اعتبار سے داخل نہیں ہوں گے. تو اگر جناب جعفر طیار اگر یہ سید میں داخل نہیں ہے تو یہ بات بالکل تاریخ حقائق میں شامل ہے کہ شہزادی زینب کی شادی جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ سے ہوئی تھی. تو یہ خود بخود ایک ثبوت ہو جائے گا ان کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ علماء بالکل کلیئر ویژن رکھتے ہیں اس معاملے میں اور کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہے. سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے, کوئی قباحت نہیں. بلکہ کچھ علماء نے تو یہاں تک جملہ لکھا ہے کہ مسلمان مسلمان کا کف ہے اور مومن مومن کا کف ہے. لہذا اگر یعنی یہاں سے انہوں نے بات سٹارٹ کی، لہذا اگر سیدانی کی شادی غیر سید سے ہوئے تو کوئی قباحت نہیں. یہ ساری باتیں اس لیے مجھے ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کرنا پڑی کہ کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں آج بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ کتابوں میں یہ بات لکھ دی گئی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ کتابیں کتنی معتبر ہیں. معتبر کتابوں میں یہاں تک یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی غیر سید ایک نہیں دو سیدانی سے شادی کرنا چاہے. ابے میں ایک مرحلہ اور آگے بڑھ رہا ہوں، کچھ لوگ ایک ہی پہ تیار نہیں ہیں، میں دو کی بات کر رہا ہوں کہ اگر غیر سید دو سیدانی سے شادی کرنا چاہے تو پرانے ہمارے کچھ علماء تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مکروہ ہے، وہ بھی مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر آج کے علماء اس کو مکروہ بھی نہیں کہتے ہیں. لہذا اگر غیر سید ایک سیدانی سے چھوڑیے دو سیدانی سے اگر شادی کرنا چاہے تب بھی کسی نہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی اسلام میں بالکل اجازت ہے. تو رسول کی بیویوں کے حوالے سے جو بات قرآن کہہ رہا ہے اس میں فقط ایک ہی بات امپورٹنٹ ہے کہ تمہاری نگاہ میں ان کا وہ مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے جیسے تمہاری ماں کا ہوتا ہے، مگر وہ حقیقی ماں پھر بھی نہیں ہے. ان کی اولاد سے بالکل اسی طرح سے رشتہ قائم کیا سکتا ہے جیسے عام خواتین کی اولاد سے رشتہ قائم ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھیے ذرا محمد والے میں. بس اب ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے گفتگو مکمل ہو جائے گی میری. اب جو قرآن کی آیت ہے اس میں مزید ٹاپک کو چینج کیا گیا ہے. آپ تمام کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ اللہ کے رسول جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو مکہ اور مدینہ والے دونوں مسلمانوں کے درمیان بھائی کا رشتہ قائم کیا تھا، مواخات اسلامی جو بہت مشہور ہے، بھائی اور بھائی کا رشتہ قائم کیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو رشتہ قائم کیا بھائی اور بھائی کا، اچھا یہ والا رشتہ بھی طے شدہ بات ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی پھر بھی نہیں بنے. اگرچہ رسول نے رشتہ بنایا مگر اس کے باوجود یہ سگے بھائی نہیں بنے، اور سگے بھائی نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ساری چیزیں اسی طرح کی رہیں گی جیسے پہلے تھی. مگر جب اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا تو کچھ مسلمانوں نے ایسے عمل کیا جیسے بالکل سگا بھائی عمل کرتا ہے. اور سگا بھائی عمل کرتا ہے کا مطلب کیا کہ جب انسان کے بھائی کا اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے تو اگر اس کی اولاد نہ ہو تو میراث بھائی کو ملتی ہے، اسی طرح سے اس بھائی کو جس کو رسول نے بھائی بنایا تھا اس کو میراث دی جانے لگی، اور پھر اس طرح سے یہ سلسلہ چلنے لگا. یہ اللہ کے رسول نے دو مسلمانوں کے درمیان بھائی کا رشتہ قائم کیا یہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رشتہ قائم کرنے کے بعد اس کو قیامت تک چھوڑ دیا رسول نے کہ اب یہ جہاں تک چلتے چلے جائیں بس یہ بھائی ہیں، ان کی نسلیں بھی آپس میں وہ کہہ جائیں گے کہ ہمارے جد بھائی تھے. کیا یہ سلسلہ اللہ کے رسول نے بالکل مستقل چھوڑ دیا یا نہیں، اور کوئی اسٹیپ آگے چل کے رسول نے اٹھایا تھا؟ دیکھیے غدیر، عید غدیر کے موقع پر سارے مومنین کو ایک حکم دیا جاتا ہے کہ اس دن تم آپس میں بھائی بننے کا صیغہ پڑا کرو اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک بھی کرو. تو نجف میں یہ چیز بہت رائج ہے، قم میں بھی یہ چیز بہت رائج ہے کہ عید غدیر والے دن وہ بھائی والا صیغہ پڑا جاتا ہے اور پھر اس اعتبار سے اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور یہ یعنی اسلامی تعلیمات کے آداب میں شامل ہے. یہاں ہم جو صیغہ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی اسلام نے کچھ حد تک قابل احترام بنایا، وہاں تو رسول نے ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا تھا. تو ابھی کیا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ نہیں، قیامت تک نہیں چلے گا، بلکہ ایک منزل پر آ کر خود اللہ کے رسول نے بھائی بھائی کا سلسلہ کینسل کر دیا. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. وہ کون سی منزل تھی کہ جہاں رسول نے اس سلسلے کو کینسل کر دیا کہ نہیں اب تمہارے درمیان جو بھائی بھائی کا رشتہ تھا وہ کینسل؟ یہ تقریباً ہجرت کے 5 سال کے بعد ہوا، 5 سال کے بعد یہ سلسلہ کینسل کیا گیا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کو کینسل کرنے کی؟ کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان بھائیوں جیسا رشتہ قائم رہے اور دونوں بھائی بھائی بن کے رہتے رہیں؟ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو بہت اچھا، نہیں چلتا رہے تب بھی کیا حرج ہے، کم از کم زبانی تو بھائی بھائی ہیں. اگر ایک نارتھ پول میں رہ رہا ہے دوسرا ساؤتھ پول میں رہ رہا ہے مگر کم از کم زبانی تو بھائی بھائی سمجھ رہا ہے اپنے آپ. آخر اس کو کینسل کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیوں کینسل کیا رسول؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں اپنے رشتے داری کے حوالے سے سمجھنا پڑے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام نے رشتے داری کا بڑا پاس رکھا ہے اور اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے، مگر اس کی لمیٹیشنز ہیں، لمٹ کراس کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں. اپنے سگے رشتے داروں میں بھی لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ لمٹ کیا ہے کہ جب تم یہ دیکھنے لگو کہ تم اپنی رشتے داری نبھاتے نبھاتے
گناہ کی طرف بڑھنے لگے ہو یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھنے لگے ہو تو اب رشتہ داری میں تھوڑی سی کمی کر دو. کمی کرنے کا باقاعدہ آرڈر ہے, پھر وہاں رشتہ داری بڑھانے کا آرڈر نہیں ہے. یعنی ایک رشتہ دار کی خاطر ایسی محفل میں جانا پڑے گا کسی خاتون کو کہ جہاں بے حجاب ہو کے جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں نامحرم ہوں گے, تو اگرچہ رشتہ دار تو خوش ہو جائیں گے اور اگر نہ جائیے خاتون تو ناراض ہو جائیں گے اور ایسے ناراض ہو جائیں گے کہ رشتہ منقطع بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کو ناراض کرنا پڑے گا, تو خدا کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. ایک لمٹ ہر مقام پر اسلام نے بنائی ہے, وہ لائن جو ڈرا کی ہے اس لائن سے کسی رشتے میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. چنانچہ ہم اپنے رشتے داروں میں جس طرح سے لائن ڈرا کرتے ہیں کہ اس لائن سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں اس سے آگے خدا کی مخالفت ہو رہی ہے. اور ہر مقام پر کہ جہاں خدا کی مخالفت ہو رہی ہے, چاہے وہ پھر بھائی کا رشتہ ہو, بہن کا رشتہ ہو, بہن کی بیٹی کا رشتہ ہو, سسرال والوں کا رشتہ ہو, داماد کا رشتہ ہو, اپنے بہنوئی کا رشتہ ہو, کوئی بھی رشتہ ہو, اگر وہ لائن کراس کرنا پڑ رہی ہے کہ جس سے آگے پھر بڑھ کر ہمیں خدا کی مخالفت کرنا پڑے گی, ایسا کام کرنے کی ہرگز اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اب میرے پاس کم از کم آج تو وقت نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت مزید اس ٹاپک کو چونکہ آگے اسی ٹاپک پر کچھ آیتیں آنے والی ہیں تو میں ہمارے معاشرے کو کچھ پریکٹیکل مثالیں دوں گا کہ کہاں گڑبڑ ہوتی ہے اور کیسے گڑبڑ ہوتی ہے. مگر اللہ کے رسول نے رشتہ ختم کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ بھائی بھائی کا رشتہ اگر باقی رہتا ہے تو گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے, اور ایسی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے. چنانچہ اگر خدا کی نافرمانی ہونے لگے تو اب یہ بھائی بھائی کا رشتہ جو خود اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے جوڑا تھا, ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں خود اللہ کے رسول نے دیا, وہ رشتہ خود اللہ کے رسول نے توڑ دیا, ختم کر دیا 5 سال کے بعد. اور ریزن یہ تھا کہ اگر یہ رشتہ رکھا جاتا تو گناہ میں مبتلا ہوتے. پرابلم کہاں پیش آتا ہے؟ دیکھیے, اگر دو افراد آپس میں رہ رہے ہوں, آپ میں سے بہت سارے افراد جانتے ہوں گے کہ جو باہر کام کرنے کے لیے گئے, ایک کمرے میں 4 پاکستانی رہتے ہیں, دو بھائیوں سے زیادہ اچھی طرح سے محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں, بڑی آپس میں محبت ہوتی ہے, خلوص ہوتا ہے, پیسہ چاہیے تم پیسہ لے لو, اگر تمہیں گھر پیسہ بھیجنا تو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, اگر تمہیں کسی سامان کی ضرورت ہے میں تمہیں لا کے دے دیتا ہوں, بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. یعنی اپنے بھائی کی اتنی خدمت نہیں کرتے ہیں جتنا دوست ایک دوست کی خدمت کر رہا ہوتا ہے جو ساتھ رہ رہا ہوتا ہے, بالکل بھائیوں کی طرح رہ رہے ہوتے. دو اگر اکیلے اس طرح سے اپرادھ رہ رہے ہیں, 4 آدمی مثلا ایک کمرے میں رہنے, کوئی پرابلم نہیں, بہت اچھے دوستوں کی طرح رہے ہو, مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب بیوی آ جائے. سارے مسائل اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب بیوی آ جائے. اگر بیوی آ جائے تو یہ 4 تو دوست ہیں, دوست کی کیا بات کریں گے ہم, خالی دوست, بالکل سگے بھائی اور بہت اچھی محبت رکھنے والے بھائی. مگر ایک کے گھر میں بیوی آ گئی, پھر دوسرے کے گھر میں بیوی آ گئی, اب دیکھتے ہیں کہ کتنی محبت باقی ہے اور اب کیسے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. یہ وہ منزل تھی کہ جو بعد میں پیش آئی تھی. مہاجر بھائی ہے, اچھا میری زبان سے لفظ جو نکل رہا ہے وہ میں کراچی کے مہاجر کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ رسول کے زمانے کے مہاجر کی بات کر رہا ہوں, وہ جو اللہ کے رسول نے بھائی بنائے تھے اور انصار جو بھائی تھے, ان دونوں کو بھائی بنایا تھا, مگر جب اس کی بھی بیوی آ گئی, اس کی بھی بیوی آ گئی, تو اب پرابلم شروع ہو گیا. جب پرابلم شروع ہو گئے تو خود قرآن کی آیت نے یہ اعلان کیا. وہ اعلان کیا تھا؟ اب زیادہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی وضاحت مجھے کل کرنا پڑے, میں فقط آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے آج پڑھ لوں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, کہتے ہیں کہ جو رشتے دار ہیں وہ زیادہ قرابت رکھتے ہیں, مومنین کے جو رشتے دار ہیں وہ زیادہ قرابت رکھتے ہیں, من المہاجرین, جو ہجرت کر کے آنے والے بھائی ہیں ان کے مقابلے میں. تو اب یہ ہجرت کر کے آنے والے بھائی الگ ہیں اور جو اپنا سگا بھائی وہ الگ ہے, ان دونوں کا رشتہ ایک جیسا نہیں ہے. وہاں اللہ کے رسول نے اب یہ رشتہ کینسل کیا. اگر سگا بھائی ہے تو وہ تو میراث حاصل کرے گا, مگر یہ مہاجر بھائی ہے یہ میراث حاصل نہیں کرے گا, یہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے, لہذا اس کا رشتہ وہ باقی نہیں بچا جو سگے بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاشرتی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے خاندانوں میں بڑی گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے, بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کچھ اصول ہر شخص اپنے پیش نظر رکھے, اور اسلام کے بتائے ہوئے یہ اصول ہیں, اگر پیش نظر رکھیں تو ڈسپیوٹ کم کرنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑی عجیب ہے، اسلام نے ایک رشتہ قائم کیا اور خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا. جی ہاں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہونے لگے وہاں ایسا کرنا پڑتا ہے، اس طرح کے رشتے بھی توڑنا پڑتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ویسے تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس کے غسل میں شریک ہوں، اس کے کفن میں شریک ہوں، اس کے دفن میں شریک ہوں. یہ اسلام کا عمومی اصول ہے. مگر کچھ مقامات پر گڑبڑ پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو خود رسول کی بیٹی کو یہ وصیت کرنا پڑتی ہے کہ یا ابا الحسن، میرے جنازے میں یہ افراد شریک نہ ہونے پائیں. خود رسول کی بیٹی کو یہ وصیت کرنا پڑتی ہے کہ چند افراد کے نام لیے ہیں، بس یہ افراد میرے جنازے میں شریک ہوں، باقی کوئی شریک نہ ہونے پائے. یہ وصیت تو کر دی، مگر اس وصیت سے پہلے جو شہزادی کی زندگی گزری ہے، یقیناً آپ کو اس کا اندازہ ہے، رسول کے بعد مسلسل شہزادی گریہ کرتی رہی، اور اتنا گریہ کرتی نہیں، اتنا گریہ کرتی نہیں کہ باقاعدہ پورا وفد بن کے علی کے پاس آیا تھا کہ یا ابا الحسن، رسول کی بیٹی سے کہیے کہ یا تو دن کو گریہ کر لیا کریں یا رات کو گریہ کر لیا کریں. آج انسان کی انسانیت اتنی پستی میں چلی گئی ہے، مگر اس کے باوجود اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہاں سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، تو انسانیت کی اس پستی کے باوجود کوئی پڑوسی جا کر اپنے پڑوس والے سے یہ شکایت نہیں کرے گا کہ بھائی یا تو دن کو رو لیا کرو یا رات کو رو لیا کرو. یہ شکایت کرنے والے کون تھے؟ یہ اپنے آپ کو اصحاب رسول کہتے تھے. اور یہ کس کے بارے میں شکایت لے کر آئے تھے؟ عام پڑوسی کے بارے میں نہیں، خود رسول کی بیٹی کے بارے میں شکایت لے کر آئے. اب جب یہ شکایت میں سنتا ہوں، میرا دل خول اٹھتا ہے. میں کہتا ہوں یہ والے جملے علی نے کیسے برداشت کیے ہوں گے، جب یہ شکایت علی کے سامنے کی گئی ہوگی کیسے علی نے یہ جملے برداشت کیے ہوں. مگر یہ میرا صابر امام ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جملے برداشت کر لیے، اور خالی برداشت نہیں کر لیے، آنے والے وقت کا پیغام بھی شہزادی کو پہنچانا ہے. اب یہ بات رسول کی بیٹی تک کیسے پہنچائی جائے؟ میں کہتا ہوں کتنا ہی نرم بنایا ہو علی نے اپنا لہجہ، اور کتنی ہی نرم بنائی ہو علی نے اپنی بات کو، مگر جو بات تھی بہرحال بیان تو کرنا تھی. لہذا جب رسول کی بیٹی کے سامنے مولا نے یہ جملے بیان کیے کہ اے بنت رسول، مدینہ والے شکایت لے کر آئے ہیں کہ آپ کے گریہ کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، لہذا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں. اب مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی نے بھی کیسے برداشت کیا ہوگا، مگر شہزادی نے ایک جملہ کہا کہ یا ابا الحسن، ان سے جا کر کہہ دینا کہ اگر میری وجہ سے ان کو کوئی دکھ پہنچا ہے تو اب یہ چند دنوں کی بات ہے، بس چند دنوں کی مہمان، اب ان کے درمیان سے میں اٹھ جاؤں گی. ایک جانب یہ پیغام پہنچا دیا مدینہ والوں کو، مگر دوسری جانب شہزادی نے ایک عمل بھی کیا. وہ کیا تھا؟ کہ جنت البقیع میں بیت الحزن میں مولا سے کہہ کے بنوایا. اور پھر شہزادی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت ایک ہاتھ میں حسن کو تھامتی تھی، ایک ہاتھ میں حسین کو تھامتی تھی، اور باہر نکل جاتی، اور گریہ کرنے کا جب جی چاہتا تھا تو بیت الحزن میں بیٹھ کر گریہ کرتی تھی. دوسری جانب یہ عمل بھی شہزادی نے انجام دیا. عزیزان محترم، اس انداز سے شہزادی نے اپنے دن پورے کیے، اور دن پورے کرنے کے بعد بالآخر وہ منزل آ گئی کہ شہزادی اس دنیا سے کوچ کر گئی. علی نے وصیت کے مطابق غسل دیا، غسل دیتے دیتے بھی مولا کی چیخ نکل گئی تھی. اس انداز سے شہزادی کے جسم پر زخم دیکھے تھے کہ میرا صابر امام بھی برداشت نہ کر سکا تھا، غسل دیتے دیتے چیخ چیخ کر رونے لگا تھا. وصیت کے مطابق غسل کو مکمل کیا گیا، کفن مکمل کیا گیا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ ایک منزل پر لے گئے، منزل پر لے جانے کے بعد قبر میں دفن کر دیا. جنازے کو جب دفن کر دیا تو بس اب علی کا صبر جواب دے گیا، اب علی سے اس قبر سے اٹھا نہیں جاتا ہے. ارے کچھ لوگوں نے مل کر علی کو سہارا دیا اور علی کو قبر سے اٹھایا. بس اٹھتے اٹھتے علی کی نگاہیں ایک مرتبہ روضہ رسول پہ چلی گئیں. بے اختیار علی نے اپنی زبان سے ایک جملہ صادر فرمایا کہ بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ سلمتک ایتھا الصدیقہ. اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی امانت آپ کو واپس کر دی. آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ امت نے ہم پر کیا کیا مظالم ڈھائے، امت نے ہم پر کیسے ستم ڈھائے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے شہزادی کونین کے مصائب کا واسطہ، ان کی اولاد کے مصائب کا واسطہ، خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں ان تمام کو آفات سماوی و عرضی سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو حج و زیارات کے متمنین کی نئے خواہشات کو پورا فرما، جو والدین اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو جلد سے جلد دور فرما، انہیں جلد سے جلد اچھے سے اچھا رشتہ مرحمت فرما. پروردگار مومنین کی اولاد کو خوش و خرم اور اہل بیت کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، علوم قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماع سے شہید علی اصغر فیدانی، گلشن حسن علی، رضوان رضا، غلام علی راجیہ، غلام حسن ایویڈی، فضل علی شیر علی، شیر علی جیوراج، مریم بھائی گنگجی، جعفر علی گنگجی، شیر بانو بھانجی، اکبر علی شیر محمد، روشن بانو شیر علی، رقیہ بانو شیر علی، اکبر علی رضا حسین، نور بانو شریف، یوسف علی غلام حسین، عارف علی راشد، خیر النساء غلام علی لاکھاپور والا، محبوب علی غلام حسین چھگن، زرینہ بانو پیر بھائی، رمضان علی، علی محمد، وسیم عباس، اصغر علی راجانی، بابل بھائی، محمد بھائی، ہاشم بھائی، محمد بھائی، روشن بانو بابل بھائی، وزیر علی بابل بھائی، بطول بانو شابان علی، محمد حسین، علی محمد دوست والا دودھ والا سوری علی محمد دودھ والا، رضا حسین، ولی محمد بادامی، شمیم بانو رضا حسین، فدا حسین، غلام حسین روجانی، زہرا بانو ویر جی میٹھا، اور تمام مومنین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم قل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.